نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ہجرت کے باب میں سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء، اور اس میں بہت سے صحابہ کرام نے بھی حصہ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء جب تعمیر ہو گئی تو وہاں جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے، اور اس سے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. اسلام کی جو تاریخ ہے وہ اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی. مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تاریخ اسلام کی ابتدا ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تاریخ کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کی ابتدا ہوئی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو لکھ کر بھیجا کہ آپ کے فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں لیکن ان پر تاریخ نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں صحابہ کو تاریخ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا. بعض نے کہا کہ تاریخ کی ابتدا بعثت نبوی سے ہونی چاہیے، بعض نے کہا کہ ہجرت سے، بعض نے کہا کہ آپ کی وفات سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل میں فرق قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبے کی ابتدا ہوئی. تو لا اتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا. قیاس کا اقتدا تو یہ تھا کہ ہجری کی ابتدا ربیع اول سے ہوتی، اس لیے کہ آپ اسی ماہ میں مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، لیکن بجائے ربیع الاول کے محرم سے اس لیے ابتدا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ محرم میں ہی فرما چکے تھے، اور انصار سے عشرہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبارک پر بیعت کی، اور آخر ذی الحجہ میں انصار حج کر کے مدینہ منورہ واپس ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کے چند روز بعد ہی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرات صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی. اس لیے سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے کی گئی، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو یہی مشورہ دیا، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے ہونی چاہیے. تو سیر کبیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کے بارے میں صحابہ کو جمع کیا تو بعد نے مشورہ دیا کہ تاریخ کی ابتدا ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اس میں نصارہ یعنی جو کرسچن ہیں ان کے ساتھ تشبیہ ہوگی، کہ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہے. بعض نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ مقرر کی جائے، اس کو بھی حضرت نے ناپسند فرمایا، اس لیے فرمایا کہ آپ کی وفات حادثہ کبریٰ اور مصیبت عظمیٰ ہے، اس سے تاریخ کی ابتدا مناسب نہیں ہے. بعد میں اتفاق اس پر ہوا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی رائے کو پسند کیا اور فرمایا کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوا، اشعار اسلام یعنی جمعہ اور عیدین علی الاعلان ادا کیے گئے. قباء میں چند روز قیام فرما کر جمعے کے روز مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا اور ناقہ پر سوار ہوئے. راستے میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا، وہاں پہنچ کر جمعے کا وقت آ گیا. جمعے کی نماز ادا فرمائی، یہ اسلام میں سب سے پہلے خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی. اور وہ خطبہ یہ ہے جس کا ہر لفظ دریائے فصاحت اور بلاغت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا ہر لفظ امراض نفسانی کے لیے شفا اور مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے، اور جس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رقیق المختوم سے کہیں زیادہ شیریں اور لذیذ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطبہ فرمایا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں. اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اس سے کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں, اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے, جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور معزت دی کر ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء اور رسل کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی, اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا. اور میں تم کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں, اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمدہ کرے اور تقویٰ اور پرہیزگاری اس کا حکم دے. بس بچوں اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا, تقویٰ سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور کوئی واعظ نہیں. اور بلا شبہ اللہ کا تقویٰ اور خوف آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے. اور جو شخص ظاہر اور باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے, جس سے مقصود محض اللہ کی خوشی ہو, کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو, تو یہ ظاہر اور باطن کے مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت اور شہرت ہے, اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے کہ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا غایت درجہ محتاج ہوگا اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن میں تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بہت لمبی ہو جاتی, حائل ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں, اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے. اللہ اپنے قول میں سچا اور وعدہ کا وفا کرنے والا ہے, اس کے قول اور وعدے میں خلاف نہیں ہے. بس دنیا اور آخرت میں, ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو. تحقیق جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص اللہ سے ڈرے, تحقیق وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا. اور تحقیق اللہ کا تقویٰ ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضی سے بچاتا ہے. اور تقویٰ ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا, اور اللہ کی رضا اور رفع درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا. تقویٰ میں سے جس قدر حصہ لے سکتے ہو وہ لے لو, اس میں کمی نہ کرو, اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کیا, تاکہ صادق اور کاذب میں امتیاز ہو سکے, سچے اور جھوٹوں میں امتیاز ہو جائے. اور جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا, اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ, اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو, اس کی راہ میں کما حق ہو جہاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے, اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے, یعنی اپنی مطیع اور فرما بردار. بس اس نام کی لاج رکھو. منشا خداوند یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہو, اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے. کوئی قوت اور طاقت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں. بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو. جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کرے گا, اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفایت کریں گے, کوئی شخص اس کو ضرور نہیں پہنچا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے, اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے. اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے, اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. لہذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو, لوگوں کی فکر مت پڑو, اللہ سب کی کفایت کرے گا. اللہ اکبر. ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ, عجیب خطبہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا کہ جو آپ نے ہجرت کے بعد دیا. 13 سال مظلومانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جا رہا ہے نا, ذرا غور کریں اس میں, غور کریں کہ اس کا عنوان اور اس کا ٹاپک کیا ہے. اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی مذمت اور شکایت کا نہیں ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ تقویٰ, 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 پرہیزگاری, آخرت کی تیاری. کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زمان مبارک سے ایسا نہیں نکلا کہ لوگوں نے مجھے ستایا، مجھے تنگ کیا، پریشان کیا. بے شک اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ بہترین بڑے اونچے کردار کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق عطا فرمایا. جمعے سے فارغ ہو کر آپ کا ناقہ پر سوار ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیچھے بٹھایا اور مدینہ منورہ کا رخ فرمایا، اور انصار کا ایک عظیم و شان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے یمن وسار آگئے، دائیں بائیں یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ چل رہے تھے. ہر شخص کی تمنا حاضری تھی کہ کاش میرے یہاں قیام فرمائے، ہر طرف سے یہی والہانہ عاشقانہ اور استدعا اور نیاز تھی کہ یا رسول اللہ یہ غریب خانہ حاضر ہے. آپ ان کو دعائیں دیتے اور یہ فرماتے کہ میری اونٹنی اللہ تعالی کی طرف سے معمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے بیٹھ جائے گی، وہیں قیام کروں گا. تو لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے. جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی اور یہ شعر گاتی تھی، طلع البدر علینا من تنیات الوداع وجب الشکر علینا مہدا للہ دائی. چودھویں رات کا چاند سنیات الوادی سے ہم پر طلوع کیا، ہم اللہ کا شکر واجب ہے ہمارے اوپر جب تک کہ اللہ کا کوئی پکارنے والا باقی ہے. ایوہ المبعوث فینا جئتا بالعمر المطاع، اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اللہ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے جو جن کی اطاعت واجب ہے. اور بنی نجار کی لڑکیاں یہ گاتی تھی، ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں. اور فرد مسرس سے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اتنے خوش تھے لوگ. جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی، آئے اللہ کے رسول. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مسرت میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا. جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس روز ہر چیز تاریخ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھ کر مٹی سے ہاتھ نہیں جاننے پائے تھے کہ اپنے دلوں میں تغیر پاتے تھے. غرض یہ کہ جو اونٹنی مبارک اسی شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور وہ حضرات آپ کے گرد و پیش دائیں بائیں تھے کہ جن کے قلوب کو حق اعلیٰ شانہ ازل سے اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے لیے مخصوص اور منتخب فرمایا تھا، اور اپنے ماں سوا کے لیے ان کے دلوں میں کسی کی گنجائش نہ چھوڑی تھی. خدا کی قسم یہ جو کچھ کہہ رہے ہوں بالکل حقیقت ہے، اس میں استعارہ اور مجاز کا نام نشان نہیں ہے. آپ چل رہے تھے اور محبین اور مخلصین کی نگاہیں فرش راہ نبی ہوئی تھی. جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتگی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اونٹنی کے مہار پکڑنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالی کی طرف سے معمور ہے. بالآخر جو اونٹنی تھی محلہ بنی نجار جو آپ کے وہاں قریب تھا خود بخود اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نہ اترے. کچھ دیر کے بعد اونٹنی اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ آ کر بیٹھی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے. ابو ایوب انصاری آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی اعلان بھی اسی طرف تھا کہ آپ بنی نجار ہی میں اتریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطالب کے ماموں ہیں اور اپنے نزول سے ان کو عزت اور شرف بخشیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو ایک معجزانہ طریق سے پورا فرمایا کہ اونٹنی کی لگام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھڑا دی گئی کہ آپ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی جانب لگام کو حرکت نہ دیں اور نہ ہی اپنی طرف کسی سے کسی کے مکان کو نزول کے لیے مخصوص فرمائیں تاکہ آپ کے محبین اور مخلصین کے قلوب منافست اور منازت سے بالکل ہی اپاک رہیں, کسی قسم کی وہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور سمجھ لیں کہ آپ کا ذات کوئی قصد اور ارادہ نہیں. اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے, جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی. آپ خدا کے اشارے کے منتظر ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا اور صحابہ کرام کے حق میں اس شان سے نزول کی کہ ایک معجزہ اور نشانی بنایا کہ جس کی برکت سے سب قلوب یعنی بالکل ہی خوش ہو گئے اور پاک ہو گئے اور سب نے خوب سمجھ لیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی تخصیص آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو اس خطبے کے اندر میرے پیارے دوستو تقویٰ کی بار بار تلقین فرمائی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے, اللہ سے درست رہتا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی انسان کو گمراہ کر سکے, اس کو بہکا سکے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. ہمارا معاملہ ہمارے اللہ کے ساتھ صحیح رہے, ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی فکر میں لگے رہیں, اور یہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے پھر رشتہ جوڑ لیں. گناہ ہو جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنے میں. دیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جدائی پہ برداشت کر سکتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ تعالیٰ کو جب بندہ بھول جاتا ہے تو گویا کہ اس کو موت ظاہری طور پہ تو زندہ ہوتا ہے لیکن حقیقی موت اس کو واقع ہو جاتی ہے. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر زندگی گزارتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ ایک زندہ انسان ہوتا ہے اور ایک مردہ ہوتا ہے. ظاہری طور پہ تو زندہ ہے وہ لیکن حقیقی اس کو یعنی اس کی موت ایمانی موت واقع ہو چکی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جدائی پہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. نافرمانی کوئی گناہ ہو جائے تو جلد رو رو کے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو منا لیں تاکہ جہاں ہم سے گناہ ہوا ہے جب وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی تو ہمارے حق میں بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس بندے نے یہیں پہ کھڑے ہو کے توبہ استغفار کر لی تھی اور آپ کا معافی مانگ لی تھی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کوئی ہمارا شیخ روٹ جاتا ہے, ہمارا بڑا روٹ جاتا ہے تو کس قدر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ جلد ان کو منا لوں, ورنہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا آفت آنے والی ہے, کیا مصیبت آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد میرے دوستوں یہ ناراضگی اللہ کی جو ہے یہ تمام جہانوں کی آفتوں سے کم آفت ہے کیا؟ تمام جہانوں کی جو پریشانیاں ہیں, جو بلائیں ہیں, آفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے میرے دوستوں کہ جب بندہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے, ہے نا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, اللہ اگر ہم سے راضی ہیں تو دوستو دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں, جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں, وہ شب و روز ہے گلستاں میں جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستاں میں دیکھ کر میرے اشک ندامت دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جامع بندہ جب زمین پہ روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو تڑپتے ہوئے دل سے اپنے مالک کو یاد کرتا ہے بے قراری دکھاتا ہے بے چینی دکھاتا ہے اضطرابی کیفیت دکھاتا ہے اپنے مالک کو تڑپتے ہوئے دل سے اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش میں آتا ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انا انزلنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایک حدیث سے قدسی لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین جو میرے بندے گنہگار بندے ہوتے ہیں ان کی سسکیاں ان کی آہوزاریاں ان کی بے قراریاں ان کی بیتابی ان کو اللہ تعالیٰ اس قدر محبوب ہے کہ جو لوگ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگاروں کی آہوزاریوں کو محبوب فرماتے ہیں. یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کتنی محبت ہے, گنہگار بندوں سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں. جبکہ وہ بندہ جو ہے وہ تائب بن جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, نافرمانی کے حالت میں پیار کیسے ملے گا. دوستو ایک بچہ ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اس پہ غلاظت لگ جاتی ہے, ناپاکی لگ جاتی ہے, تو ماں بھی اس کو پیار نہیں کرتی, ماں بھی اس کو غسل دیتی ہے, کپڑے بدلتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, پھر اس کو سینے سے لگا کے پیار کر لیتی ہے. تو بندہ جب نافرمان ہوتا ہے گناہ کرتا ہے تو گناہ کی حالت میں اللہ کا پیار نہیں ملتا. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو مناتا ہے اور یعنی باطنی طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو پیار فرماتے ہیں. اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. اللہ پھر ایسے بندوں کو بھی پیار کرتے ہیں اور اس پیار کا یعنی یہ کیفیت وہ خود دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے اب پیار کر رہے ہیں. لیکن کب؟ جب انسان توبہ کرتا ہے. اس لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا الذی تاب, یعنی جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, مایوس نہ ہو, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. اللہ اکبر. ایسا ہی شقی بدبخت کیوں نہ ہو. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہماری قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے, محرومی لکھ دی ہے, لیکن اے اللہ آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ پہ حکومت نہیں کرتا, آپ کے فیصلے جو ہیں وہ محکوم آپ کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ہماری قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے تو اللہ اس کو سعادت میں بدل دیجئے, تبدیل فرما دیجئے, کیونکہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے حکومت نہیں کرتے. آپ اس چیز پہ قادر ہیں کہ آپ اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں اے اللہ فریاد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اگر برے فیصلے لکھ دیے ہیں ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے, تو اللہ ہم آپ کے حضور میں اے اللہ یہ فریاد کرتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہمارے ان فیصلوں کو ہمارے حق میں فرما دیجئے, یعنی اس عادت میں تبدیل فرما دیجئے. میرے دوستو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان شقی و بدبخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتی, اے اللہ میرے اوپر وہ رحمت نازل فرما کہ جس سے میں گناہ چھوڑ دوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. جو شخص تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے سمجھو کہ اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے, کیونکہ یہ علامت ہے اللہ کی رضا کی, اللہ کی خوشنودی کی. جو بندہ تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے. اور وَلَا تُشْتُنِي مِمَعْصِيَاتِكَ, اے اللہ مجھے شقی اور بدبخت نہ بنائیے میرے گناہوں کی وجہ سے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان شقی اور بدبخت ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو نوازتے ہیں. میرے پیارے دوستوں, اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہمارے اکابر کے راستے پہ رہے. میرے شیخ دعوی برکاتہم شیخ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعوی برکاتہم کا کم جن لوگوں نے بیان سنا, کیا عرض کریں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کروائے اور ایسی باتیں بیان فرمائی میرے پیارے دوستوں کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موسلا دار بارش آپ کے قلب اطہر پہ ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سب ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے نہیں وہ سنا بیان, تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ وہ بیان ضرور سنیں. عجیب و غریب بیان تھا ہمارے اکابر کی عظمت کے موضوع پہ بیان ہوا. اور ابدیت کس چیز کا کہتے ہیں؟ اصل چیز ابدیت ہے. ہمارے دل ہمارے اندر ابدیت پیدا ہو جائے, اپنی شان بنا کے نہیں رکھنا. جتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑوں کے سامنے مٹاتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا رتبہ بڑھتا جاتا ہے. اپنے حالات کو اپنے اکابر امت کے حالات سے ملاتے رہنا چاہیے. حضرت اکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا تحقیقات تو ضرور کیجیے, علم ضرور کیجیے, حاصل کیجیے, تحقیقات بھی کیجیے, لیکن اپنے حالات کو اپنے اکابر کے ساتھ ملاتے رہیے, ان کے طرز پہ اور ان کے زندگی پہ اپنی زندگی گزاریے. میرے دوستوں, جو ہمارے اکابر امت نے جو دین سمجھا ہے بس سمجھے کہ اس میں خیر خائی ہے. اگر جو اس سے ہٹ کر چلے گا تو بربادی ہے, خسارہ ہے اور نامرادی ہے, منزل تک کبھی نہیں پہنچے گا. حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بے رفیق حق کے شد در راہ عشق, عمر بوزش او نہ شد آگاہ عشق. جو بھی بغیر رفیق رہبر کے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو عمر گزر جاتی ہے لیکن کبھی بھی آگاہی نہیں ہوتی, کبھی بھی منزل تک رسائی نہیں ہوتی, کبھی بھی اللہ کا دیوانہ نہیں بنتا. یہ دیوانوں کا راستہ ہے, جو دیوانوں کا دیوانہ بنتا ہے وہی اللہ کا دیوانہ بنتا ہے, جو دیوانوں کا دیوانہ بنتا ہے وہی اللہ کا دیوانہ بنتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, اللہ والوں سے ایسی محبت ہم سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے شیخ کا رتبہ دکھا دے, ان کے مقامات دکھا دے. اللہ ہمیں میرے شیخ, میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرداج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے, ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. رہبری میرے دوستوں, بڑوں کی رہبری بڑی نعمت ہوتی ہے. جس کے اوپر بڑے کسی بڑے کا سایہ نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ یتیم ہے. جس بیٹے کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے وہ یتیم ہے. جس نے کسی کو بڑا نہیں بنایا. حضرت شعب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد اگر کسی نے کسی کو بڑا نہیں بنایا تو مسئلے کیا, وہ سالے بھی نہیں رہا, سالے بھی نہیں رہا. آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا جائے گا, سابقہ گناہ سر اٹھانے لگیں گے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگنے لگے گا. اس لیے میرے دوستوں, عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے بڑوں کے سائے میں زندگی گزارے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اور فرمایا کہ یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات, جن کے صدقے میں ادھر جائیے پوری دنیا قائم ہے. اللہ ایسے عشاق حق سے میری ملاقات ہو, میرا جینا مرنا ان کے ساتھ ہو, میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہو. ہمارے دوست بھی ایسے ہونے چاہیے جو تقوی والے ہیں, خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں, آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو ہمارے اکابر پہ ان کا اعتماد ہے, محبت رکھتے ہیں اور عشق رکھتے ہیں ہمارے اکابر کے ساتھ, ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے. ان کا چلنے کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو, ہر وقت ان کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے, ان کی باتیں سننی چاہیے. تو یہ پورا کا پورا جو ہمارا دین ہے یہ اکابر کے اعتماد پر ان پہ جتنا زیادہ ہمارا اعتماد ہوگا تو یہ پورا دین ہمارے اندر آئے گا. البرکت مع اکابرکم, پوری کی پوری جو برکت ہے یہ پوری کی پوری کیا ہے, ہمارے اکابر کے ساتھ ہے. دین کی برکتیں, دین کی سمجھ جو ہے میرے دوستو, یہ اکابر کے ساتھ جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا, محبت ہوگی, عقیدت ہوگی, اتنا ہی زیادہ دین زندگی میں آئے گا. کوئی بھی تصدیق کو کوئی بھی بات دل میں آئی پہلے اپنے بڑوں سے اس کو پوچھیں. اگر وہ بڑا ہے, اللہ والا ہے, تعلق ہے اس کا کسی بڑے کے ساتھ, تو وہ اس سے پہلے تصدیق کرے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ باتیں بیان کرنی چاہیے. بغیر تحقیق کی ہوئے, بغیر بس میرے دل میں یہ بات آئی ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. میرے دوستوں, اگر الہامات بھی ہوتے ہیں تو آپ نے اکابر سے تصدیق کروانی چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل چیز تو ہے بندگی, اللہ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں حاصل کرنا, اس میں لگے رہیں. باقی چیزیں سیکنڈری چیزیں ہیں. کتنا اللہ کی محبت ہم نے حاصل کی, کتنا ہم نے اپنے آپ کو مٹایا ہے, کتنے ہمارے اندر فنا آئی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ سناتے تھے, مکتب عشق میں جس کی بھی یارو بسم اللہ ہو, مکتب عشق میں جس کی بھی یارو بسم اللہ ہو, بس اس کا سب پہلا ہی سبق فنا فی اللہ ہو. بس اپنے آپ کو مٹا کے رکھیں, اللہ کے ہاں اس کو عزت ملے گی. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک قید لگا دی ہے اللہ حدیث پاک میں. کیا قید ہے؟ للہ, للہیت ہو, اللہ کے لیے مٹانا ہو, اللہ کے لیے مٹانا ہو, لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کہ بڑا متواضع شخص ہے, اتنا مٹایا اپنے آپ کو, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن, کتنا اپنے آپ کو اس نے مٹایا ہوا ہے. لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں, نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے, نہ جا کے لیے, صرف مٹایا ہے تو اللہ کے لیے مٹایا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت میرے شیخ سے مل رہی ہے, اس لیے میں اپنی ہر چیز کو فنا کر دوں. نہیں اور کوئی خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے, مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اے میرے پیارے شیخ, آپ کے در پہ میرے آنے کا مقصد, آپ کے ساتھ بیعت ہونے کا مقصد, تعلق قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میری دنیا اچھی ہو جائے, میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. نہیں, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنا وجود ختم کر دوں, اپنے آپ کو مٹا دوں. جب تک خود ہی رہی ان کو نہ ڈھونڈ پایا, جب ان کو ڈھونڈ پایا وہ خود کل عدم تھے. جب تک انسان کی خود ہی رہتی ہے, اپنی رائے رہتی ہے, اپنا ذات اس کو نظر آتی ہے, تو میرے دوستوں پھر اللہ کی محبت اس کو نہیں ملتی. اس لیے جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو مٹائے, اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مٹانے کا مقصد کیا ہے, مطلب مٹانے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کو ختم کرے, اپنی رائے کو ختم کرے, اپنے دل کے جذبات کو ختم کرے, اور ان جذبات کو اور خواہشات کو اپنے بڑوں کے تابع کر دے. کہ جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے, ایک انسان مردہ ہے تو زندہ جو ہے جس طرح چاہے اس کو ساتھ کو یعنی وہ کرتا ہے نا. تو میرے شیخ فرماتے تھے اسی طرح سے مرید کو بھی شیخ کے سامنے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح شیخ چاہے اس کو لے کے چلے, بشرط کہ شیخ متبع سنت و شریعت اللہ والا ہو اور اللہ والوں سے اس کو سند اور اجازت حاصل ہو. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ راستہ سراسر دوستوں مٹانا اور فنایت کا راستہ ہے. اللہ اپنی رحمت سے مجھے سب سے پہلے میں اپنے شیخ کے اللہ مجھے قدر کی توفیق عطا فرمائے, حضرت والا کو خوش فرما دے, اور حضرت والا مبارکات ان کا کل رات کو جو بیان ہوا ہے اس کو ضرور سنیں میرے پیارے دوستوں. اور میرے شیخ صبح پیغام آیا کہ طبیعت بہت ناساز ہے, بخار ہو رہا ہے, مسلسل بخار چڑھ رہا ہے, اتر رہا ہے, ڈاکٹر نے ڈینگی بخار کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اس لیے خوب رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے شیخ کو اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے, اور ہر قسم کی بیماری کا نام و نشان ختم فرما دے, اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پیارے شیخ کے ملفوظات اور پیارے شیخ کی باتوں سے ہم جیسے تشنہ لبوں کو اللہ تعالیٰ سراب فرمائے, اپنی محبت کی باتیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرما دے کہ جس طرح وہ جان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, جس طرح سے وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں, جس طرح سے وہ اپنی حرام آرزوؤں کو ہر لمحہ اپنے مالک پہ فدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. میرے دوستو, جتنی زیادہ انسان اپنے شیخ پہ فدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے دنیا میں کہ یہ صرف اللہ کے لیے تعلق ہوتا ہے، تو یہ اللہ والی محبت ہوتی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ گھر سے نکلتے ہیں کسی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو سبعون شیعہ سبعون الف ملا، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم وصل فیک فصلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ آپ کے لیے نکلا ہے، اے اللہ اس کو آپ اپنے ساتھ ملا دیجئے، یعنی اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ تو بڑے بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تعلق اللہ والا جو ہوتا، اللہ والی محبت ہوتی ہے، وہ شیخ اور مرید میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس تعلق کے درمیان کسی قسم کی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ اخلاص اور للہیت ہوگی اس تعلق کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ذرا بڑا نازک راستہ میرے پیارے دوستوں، بہت نازک راستہ ہے۔ اللہ کے لیے جب مناسبت ہوئی کسی شیخ کے ساتھ، بس اس کو دامن پکڑ لو، دامن نہیں چھوڑے اس کا، بس مرتے دم تک پھر اپنے آپ کو مٹا کے رکھو، اور جیسے جیسے وہ تعلیمات دیتے ہیں اس پہ عمل کرے۔ اللہ اپنی رحمت سے، سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم۔ اے عظیم مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر حرم کعبہ کے اندر بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو بھی معاف فرمانے کے قادر ہیں۔ اے اللہ کی رحمت سے ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو، نافرمانیوں کو، اور یا اللہ کمینے پن کو ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، رمضان مبارک کا مہینہ بالکل ختم ہو رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، تقوی والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے آپ فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ادنا سی مخلوق سورج ہے، سورج کی شعائیں گوبر پہ پڑتی ہیں۔ اے اللہ، گوبر کے جو رقیق یعنی پتلا اس کا حصہ ہوتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر اسی زمین سے اللہ تعالیٰ خوشبودار پودے اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی کرم کی شعائیں ہمارے دل پہ ڈال دیجئے۔ ہمارا دل گندا ہے، روسیا ہے، کالا ہے، اے اللہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا گھر بنائیں۔ اے اللہ، اپنی کرم کی شعائیں ہمارے دل پہ ڈال دیجئے، تاکہ ہمارا ناپاک اور گندا دل، اے اللہ، قلب سلیم ہو جائے، آپ کے پیار کے قابل ہو جائے، آپ کی محبت کے قابل ہو جائے، آپ کے مسکن بن جائے، آپ کا گھر بن جائے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارا دست تو ہمارے دل کے پاس نہیں جا سکتا۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنا دست کرم بڑھائیے اور ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، تاکہ اس پاک دل سے ہم آپ پاک مولا کے جلوے دیکھ سکیں۔ اے اللہ، جو جلوے آپ اولیاء صدیقین کو، روح کو عطا فرماتے ہیں، اے اللہ، آپ نے اپنے کرم سے آنکھوں سے بھی دکھایا ہے، ایسے اولیاء اللہ کو صحبت نصیب فرمائی ہے۔ اے اللہ، آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، ان کے حالات بھی پڑے ہیں، لیکن اے اللہ، اپنے کرم سے اب اس کی حقیقت بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جب باپ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے بچوں کو، تو اس کو دکھاتا ہے اور اس ان کو بتاتا بھی ہے کہ دیکھو بیٹا، میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں، اور یہ دیکھو میں تجھے دکھا بھی رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باپ چاہتا ہے کہ اللہ وہ بچے مانگے تو باپ ان کو دے دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے آپ نے ہمیں اولیاء اللہ کے ایسے دکھائے ہیں، ایسی زیارت کروائی ہے، اور ان کے حالات بھی پڑے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے اب ان کی حقیقت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، چنگا بلا چنگا دل عطا فرما دیجئے۔ وہ دل جو آپ کی خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، وہ دل عطا فرما دیجئے جو آپ کی محبت میں بے چین رہے، تڑپتا ہوا دل، مضطر دل۔ اے اللہ، وہ دل جو آپ کو پسند ہے، اے میرے اللہ، ہمیں کسی کی پرواہ نہ ہو، پوری مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکال دیجئے، بس ہمارے سامنے آپ کی رضا ہو۔ اے محبوب، اے میرے پیارے اللہ، آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی ہو۔ اے اللہ، ظاہری اور باطنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ ہم سب کو بنا دیجئے، ہمارا ظاہر بھی ایسا بنا دیجئے کہ آپ پیار کرنے لگے، باطن بھی ایسا بنا دیجئے تاکہ آپ کے پیار کے قابل ہو جائے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دیجئے، اے اللہ رشتہ داروں کو اور ہمارے جو اقربا اعزاء اقربا ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جز فرما کے اپنا بنا دیجئے، چاہے دنیا میں جہاں بھی ہوں۔ اے اللہ، آپ کے آپ تو ہر اے اللہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، نہیں ہے مالک ہے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی دور سینہ سے۔ اے اللہ، آپ کی تجلی تو آپ تو ہر جگہ موجود ہیں، اے میرے مالک، آپ کی تجلی صرف دور سینہ پہ تو خاص نہیں ہے۔ اے اللہ، جو بندہ اپنے دل کو توڑ دیتا ہے، اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو آپ اس کے دل کو بھی اپنی تجلی گاہ بنا لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے دل کو توڑ دیں، حرام خواہشات کو قربان کر دیں، لیکن اے مالک، آپ کی نافرمانی نہ کریں، آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اے اللہ، گناہوں سے نفرت شدیدہ، پیشاب پخانے سے بھی زیادہ نفرت دل میں ڈال دیجئے۔ اے مالک، ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں، یا اللہ، جو یہ باتیں سنتے ہیں، اے میرے مالک، جتنے بھی سننے والے ہیں، چاہے جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہوں، اے میرے مالک، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رضا کے لیے اے اللہ تعلق کیا ہے، آپ کی رضا کے لیے اللہ آپ کے پیاروں کی باتیں سنتے ہیں، سنانے والے کو بھی قبول فرما لیجئے، سننے والوں کو بھی قبول فرما لیجئے، اور اپنی محبت ہم سب کے لیے واجب فرما دیجئے۔ اے اللہ، کسی مجبوری کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن اے میرے پیارے اللہ، آپ تو مالک ہیں، جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی دور سینہ سے۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنی محبت کو واجب فرما دیجئے ہم سب کے لیے، اور سب سے بڑی حاجت ہماری یہی ہے، بس آپ ہمیں مل جائیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ، نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اپنی 100% فرما برداری میں ہمیں ڈال دیجئے، اپنی جو اللہ ہمارے گردن پہ اپنی محبت کا جو پٹا ہے، اے اللہ، وہ ڈال دیجئے۔ جس طرح کہ اللہ وزیر اعظم کا ایک کتا ہوتا ہے تو اس کے گردن میں وزیر اعظم پٹا ڈال دیتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا کتا ہے، بلی میں پٹا ڈال دیتے ہیں وزیر اعظم کی بلی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گلوں میں بھی اپنی توقع محبت اور محبت اور معرفت کا پٹا ڈال دے، تاکہ دنیا بھی یہ جان لے کہ یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہیں، آپ کے ہو کر جینا چاہتے ہیں، آپ کے ہو کر مرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، کوئی آرزو نہیں دل میں، یہی ہے بس کہ آپ کے ہو کر جئیں اور آپ کے بن کر مریں۔ اے اللہ، دنیا سے بھی آپ اس حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائیں تاکہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اکابر کے راستے میں جینا مرنا نصیب فرما، ہماری اولاد کو بھی ہمارے اکابر کے سامنے ہمیں مٹنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اپنے مشائخ کے سامنے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے جس طرح وہ چاہتے ہمیں ویسا بنا دیجئے، ان کے قلب کی کیفیات سب ہمیں عطا فرما دیجئے، ان کا استحضار اور ان کی خشیت، ان کا تعلق، ان کا آہ و فغاں اور ان کی ندامت، اے اللہ، ان کی حضوری، ان کا تعلق، اے اللہ، ان کی وفاداری، ان کی جانساری اور ان کے قرب، جتنی بھی اللہ تعالیٰ ان کو باطنی نعمت عطا فرماتے ہیں، ہم سب کو نعمتوں سے سرشار فرمائیے، ہمارے دلوں کو سب نعمت عطا فرما دیجئے۔ اللہ، میرے شیخ بیمار ہیں، اپنے کرم سے کن فیکون کے صدقے میں ان کی کمزوری کو طاقت سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو بیماری ہے اس کا نام و نشان ختم فرما دیجئے، خوب طاقت عطا فرما دیجئے، درد دل میرے شیخ کا پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنی رحمت سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح میرے شیخ جاتے ہیں مجھے ویسا بنا دیجئے، جس مقام فنایت پہ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ویسا بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیرت پڑی گئی ہے، اس کے صدقے میں اے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہماری کسی بھی حرکت سے ہمارے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کا دل مقدر نہ ہو جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے رحم سے، ہم ناداں ہیں، اے اللہ ہمیں اس راستے کے آداب نہیں آتے، اے اللہ ایسی محبت دے دیجیے اپنے کرم سے کہ ہماری نہ قول سے نہ ہمارے پیار سے کسی طرح سے بھی ہمارے بڑوں کو ہم سے تکلیف پہنچے۔ اے میرے پیارے اللہ اپنی رحمت سے جو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو، جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں بھیج سکا ان کی بھی حاجتیں پوری فرما دیجئے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی تمام مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جو پریشانیاں ان کو دور فرما دیجئے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی اور ہمارے مشائخ کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسمانی بھی حفاظت فرمائیے ہر قسم کے دشمن سے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے بھی ان کی حفاظت فرمائیے، اور ہمارے جتنی بھی خانقاہیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، جتنے بھی قلعے ہیں ہمارے اسلام کے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ مسلمان جہاں بھی پریشان ہو رہے ہیں میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اور اے میرے اللہ جو ہمارے مشائخ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اور جو زندہ ہے اللہ ان کے حیات میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے آپ اپنے کرم سے بلا استحقاق عطا فرما دیجئے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ آپ تو ہم مانگ مانگ مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، آپ اپنے کرم سے بلا مانگے ہم ساری نعمتیں دے دیجئے جو آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں ہم سب کو وہ نعمتیں عطا فرما دیجئے اپنے کرم سے میرے پیارے اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ صاف نہیں آتی بیان کی، تو الحمدللہ ہمارا جو یہ جو باتیں سنائی جاتی ہیں یہ لائیو نشر بھی ہوتی ہیں، تو اگر انتظامات ہیں انٹرنیٹ کا تو خانقاہ پی کے ڈاٹ کام پہ یہ لائیو نشر ہوتی ہے، تو وہاں سے اس کو سن کر اور پھر آپ آگے کسی اور کو بھی سنا سکتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آواز صاف نہ آ رہی ہو تو انٹرنیٹ سے آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ خانقاہ پی کے ڈاٹ کام پہ ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے سے آپ سن کر اور لوگوں کو بھی پھر سنا سکتے ہیں، آپ کی صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں میرے دوستوں، جتنا زیادہ اس کو پھیلائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جو عمل کرے گا تو اس کا ذرا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ سلسلے کو پھیلانے کے لیے حریص ہونا چاہیے، صرف خود اپنے تک نہ رکھیں۔ یہ کیا ہے کہ بس خود سن لیا اور عمل کر کے ولی اللہ بن گئے، ارے دنیا سے آپ ولی اللہ بن کے چلے گئے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے خود تو مزہ لے لیا، لیکن فرماتے تھے کہ ولی بنانے کی فیکٹری بنو، ولی ساز ہونا چاہیے، ولی بن کے کمال نہیں ہے، ولی ساز بنو، دوسرے بھی آپ کی صحبت سے، آپ کی باتوں سے اور آپ کے عمل سے دوسرے لوگ بھی دیوانے بنے، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم، برسر ممبر سنائیں گے تیرا افسانا ہم، ولی ساز بنے۔ اس لیے حریص ہونی چاہیے کہ ہمارے سلسلہ پھیلے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سالکین کو حریص ہونا چاہیے کہ ہمارے سلسلہ بڑھے، جس طرح باطل ہے، باطل کتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کا سلسلہ بڑھے، اس لیے میرے دوستوں ہمیں بھی اس چیز کا حریص ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول اور ہمارے اکابر کی جو باتیں ہیں یہ نشر ہوں اور وہ لوگوں تک پہنچے۔ اس لیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اس لیے آپ ان کو ضرور سنیں، ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔